بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے۔ آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے، یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے دورے غرب اردن کی اجازت دینے سے اسرائیل کا انکار۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی کارروائیوں میں صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں ایک مسجد کے انہدام پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ، کانگریسی رکن پارلیمان کا بھی سخت رد عمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے، اور یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے وزارت خارجہ کے افسران اور کارکنوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری اور ان کے مشن سے تجدید عہد کیا۔ اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے معمار کی حیثیت سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بھی معمار ہیں اور آج 45 برس کے بعد ہم ایران کی جس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، در حقیقت اس کی بنیاد وہی معماری ہے جس کو آپ نے خارجہ پالیسی کی بھی بنیاد قرار دیا، اور وہ پالیسی تسلط کے خلاف ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محور تسلط پسندانہ افکار کی تردید و مخالفت اور اغیار کی آمریت کے خلاف رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران کی ایک اہم ترین اور بنیادی ضرورت کی حیثیت سے یورینیم کی افسودگی اور کس مقدار میں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ایران کی جوہری صنعت اور اس سے متعلق منصوبہ بندی، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایران کی بنیادی ضروریات میں یورینیم کی افسودگی کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تکنیکی پہلو بھی ہیں جو تسلط پسندی کی مخالفت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یورپی ملکوں کے بے جا مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب مقابل فریق کہتا ہے کہ آپ کو یورینیم کی افسودگی نہیں کرنی چاہیے تو درحقیقت وہ اسی تسلط اور برتری کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے میزائل سسٹم دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے ہیں۔ ایرانی فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کے ٹریننگ سینٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے اپنے تیار کردہ رڈار اور میزائل سسٹم آمادگی کی حالت میں ہمارے اختیار میں ہیں، کہا کہ ہم خطرات اور اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑ سکیں۔ بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے ارنا کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو میں ایئر ڈیفینس ٹریننگ سینٹر کے کردار، اس کی جنگی تیاری اور اہمیت کے بارے میں کہا کہ ایران کی فضائی حدود کے مستقل اور مضبوط دفاع کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے مراکز کا کردار بہت اہم اور بے بدل ہے، کیونکہ ہر آپریشن کی کامیابی کا انحصار اچھی ٹریننگ اور اسلحے کے صحیح استعمال پر ہوتا ہے۔ صہیونی حکومت نے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو غرب اردن کے دورے سے روک دیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں ترک اور عرب وزرائے خارجہ کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مجوزہ دورے کو روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے رام اللہ جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ دورہ اتوار کو طے تھا اور اس کا مقصد غزہ کی جنگ، فلسطینی ریاست کے قیام اور علاقائی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کرنا تھا۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت آہرونوت نے بھی ایک اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل عرب وزرائے خارجہ کی رام اللہ میں میزبانی کے منصوبے کا مخالف ہے، کیونکہ اس کا مرکزی ایجنڈا فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنا ہے جو اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی کارروائیوں میں القسام اور سرایا القدس بریگیڈز نے شمالی اور جنوبی غزہ میں صہیونی فوج کے خلاف کامیاب کارروائیاں انجام دینے کا اعلان کیا ہے، جن میں صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی کارروائیوں کے بارے میں تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غزہ میں بیت اللہیہ کے علاقے الاتاترا میں صہیونی فوجیوں پر جوابی حملہ کیا، جہاں پھر القسام بریگیڈ کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جس میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے اور صہیونی فوج کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے بھی خان یونس کے جنوب مشرق میں ایک چیک پوسٹ کے قریب ایک گھر میں صہیونی فوج کے ایک اجتماع کو بم دھماکہ کر کے جوابی حملے کا نشانہ بنایا، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ کارروائی شجاعیہ کے علاقے میں انجام پائی۔ بارسلونا کی بلدیاتی کونسل نے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بنیادی روابط منقطع کر لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا کی بلدیاتی کونسل نے اکثریتی ووٹوں سے تل ابیب کے ساتھ 1998 سے قائم پیمان دوستی و اخوت منقطع کرنے کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ بارسلونا کی بلدیا سے پاس ہونے والی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جب تک غزہ میں انسانی حقوق کی پابندی نہیں کی جائے گی اس وقت تک تل ابیب سے رابطہ منقطع رہے گا۔ بارسلونا کی بلدیا نے ایک بیان جاری کر کے مستقل جنگ بندی اور غزہ میں امدادی سامان پہنچنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے، ملک بھر میں احتجاج کریں گے جسے میں جیل سے لیڈ کروں گا۔ علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی۔ اگلی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک زیر تعمیر مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے منہدم کیے جانے کے بعد غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سہارنپور میں زیر تعمیر مسجد کو منہدم کیے جانے کے واقعے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس درمیان واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان عمران مسعود نے اس کارروائی کو غیر قانونی، یک طرفہ اور فرقے وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب زمین متعلقہ افراد کی اپنی ہے تو مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی یہ تعمیر غیر قانونی تھی اور متعدد بار نوٹس دیے جانے کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھا گیا جس کے بعد اسے گرا دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سہارنپور میں مسجد منہدم کرنے کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اتر پردیش میں اقلیتوں کے ساتھ انتظامی کارروائیوں پر پہلے ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی فوج کے سی ڈی ایس جنرل انل چوہان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ تصادم میں فوج کا خاصا وقت جھوٹی خبروں سے لڑنے میں برباد ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس جنرل انل چوہان نے سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ کے موقع پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ تصادم کے دوران سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا مقابلہ کرنے میں ہی ہندوستانی فوج کا خاصا وقت برباد ہوا اور یہ ہندوستانی فوج کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز سے نمٹنا بھی ایک مسلسل کام تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم خبروں کے تعلق سے متوازن رویہ اپنائیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ضرورت کی صورت میں روس کہیں پر بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نیبنزیا نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب انتخاب کریں، اور روس نے سن 2022 میں ایسا کیا ہے اور روسی شہریوں کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جہاں ضرورت ہوگی روس وہاں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ روس اپنی سرحدوں پر یا پڑوس میں روس مخالف تنظیموں کی تشکیل کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور یہ کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کا دار و مدار ان ملکوں پر ہے جو یوکرین میں روس مخالف منصوبے پر عمل کرتے رہے ہیں۔ ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران ایران حال کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایران حال کی تقریب میں بعض روسی حکام، یونیورسٹی کے عہدیداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے ثقافتی مشن کے ایک وفد نے شرکت کی۔ یہ روسی یونیورسٹیوں میں 20واں ایران ہال ہے، جس کی دیواریں فارسی کے عظیم شعرا کے اشعار اور مخصوص ایرانی نقش و نگار سے مزین کی گئی ہیں۔ اس ہال میں ایران کے بارے میں روسی، انگریزی اور فارسی زبان میں 100 سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، میں ہوں بے رسول پیلی ہے، میں ہوں کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
سرزمین وحی،
thank you. آپ عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، مناسک حج کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
چلو دیارِ نبی کی جانب، چلو دیارِ نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم، کرم کی بہار لوٹیں گے ہم، کرم کی دلوں
سامعین، حج کے عظیم روح پرور اجتماع کے بارے میں شاعر یوں رتب اللسان ہے: روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے، روح پرور جھلکیوں کا حج کی یہ نذرانہ ہے، آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے۔ جمع ہیں مکے میں دنیا بھر کے پرواہ نئے صفت، ذوفگن کعبے میں شمع جلوے جانانہ ہے، پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا، میں براہمی ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے، ہے لبوں پر نعرہ تکبیر کی دلکش صدا، ہے لبوں پر نعرہ تکبیر کی دلکش صدا، شوق میں ہر ہر قدم پر سجدہ شکرانہ ہے، اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رند معرفت، اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رند معرفت، جوش پر دریا دلیے ساقی میخانہ ہے، کیوں نہ ان بندوں کی قسمت پر فلک کو رشک ہو، رحمت حق جن کے شانوں سے ملائے شان ہے۔
شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبۃ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیتے اور ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور میرے مادر کا مزا دیتی تھی آغوش حسین میرے مادر کا مزا دیتی تھی آغوش حسین اور جن پہ ماں باپ پدا یا کرم ان کا دیکھو جن پہ ماں باپ پدا یا کرم ان کا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ
سامعین قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں ہے اور بیت معمور یعنی فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبے کی قسم.
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بیت المعمور یا اس گھر کے ارد گرد طواف کہ جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اس وقت سے شروع ہوا جب فرشتوں نے زمین پر انسان کی خلافت پر اعتراض کیا اور چونکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں اس لیے وہ زمین پر خود کو انسانوں سے زیادہ خلافت کا مستحق اور لائق سمجھتے تھے. پھر خدا نے انہیں ان کی جہالت سے آگاہ کیا اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ خدا ان کی بات سے ناراض ہے, چنانچہ انہوں نے عرش الہی میں پناہ لی. اس وقت خدا نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور عرش کے نیچے ایک گھر بنایا تاکہ اس کے اندر وہ داخل ہوں اور طواف کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ روئے عرض پر بھی بیت المعمور کی عظمت و منزلت کا حامل ایک گھر بنائیں تاکہ زمین پر موجود تمام انسان فرشتوں کی طرح اس گھر کا طواف کریں اور اس کی رحمت و مغفرت کے قریب ہو جائیں.
سامعین پوری تاریخ میں کعبہ ہمیشہ خدا واحد کی عبادت کی جگہ رہا ہے, لیکن تاریخ کے ادوار میں اس روایت کو مسخ کیا گیا ہے اور ہر بار خدا کے انبیاء میں سے ایک نبی کو اس طرح کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے. چنانچہ انبیاء کرام جیسے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین نے انسانوں کو توہم پرستی اور فریب سے بچانے کی کوشش کی اور انسانی سرنوشت میں شیاطین کی مداخلت روکنے اور انسانوں کو شیاطین کے شر سے بچانے کی کوشش کی.
حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سال تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی, لیکن ان کے زمانے کے اکثر لوگ گمراہ تھے. اس زمانے میں طوفان نے, جو بہت عظیم طوفان تھا, کافروں کو ان کے کیے کی سزا دی اور سارے کفار و مشرکین کا خاتمہ ہو گیا, اور جو مومنین نوح کی کشتی میں بچ گئے تھے ان سے ایک نئی دنیا آباد ہوئی اور نسل مومنین سے لوگ زمین پر پھیل گئے. لیکن پھر بھی شیطان نے اپنے فتنے جاری رکھے اور توہمات اور انحرافی عقائد کو فروغ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تب بھی لوگ ایک خدا کے بجائے جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کر رہے تھے کہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اور لکڑی سے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور عبادت کی جگہ بنانے کے لیے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق سب سے پہلے احرام حج باندھا اور حج کے مناسک ادا کیے۔
سامعین، اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ اہل کتاب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے ایک مقدس مقام تھا، یہاں تک کہ ایرانی بھی خانہ کعبہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے اور گراں بہا تحائف اور ہدیے اس گھر کی نظر کرتے تھے۔ ظہور اسلام سے صدیوں پہلے مکہ کے بزرگوں نے کعبہ کے گرد بت رکھے تھے کہ جن کی تعظیم رفتہ رفتہ حج کے مناسک کا حصہ بن گئی۔ اس کے علاوہ گزرتے برسوں کے دوران دیگر انحرافات اور خرافات نے بھی جگہ بنا لی۔ جس وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیرہ نمائے عرب میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس وقت جہالت، توہم پرستی اور بت پرستی لوگوں کی زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے اصحاب کی مدد اور خاص طور پر اپنے چچا زاد بھائی وسیع اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی مدد سے خدا کے گھر کو بتوں کی غلاظت سے صاف کیا، لوگوں کے ذہنوں سے توہم پرستی کو دور کیا اور مسلمانوں کو ابراہیمی طرز پر حج کے مناسک ادا کرنے کی تعلیم دی۔ اس زمانے سے لے کر اب تک ہر سال ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے میں دنیا بھر سے مسلمان ان عبادات کو اسی طرح ادا کرنے کے لیے مقدس شہر مکے کا سفر کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر اس فریضہ الہی کو انجام دیتے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ اس دین کو متعارف کرانے کے بعد اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر متعارف کراتا ہے اور اس نشانی یا شعائر الہی کی تعظیم و تکریم کو دلوں کے تقوی اور پاکیزگی کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔
اسے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، ایک پتھر کو آئی نگر مل گیا۔
آج ہم جن مناسک حج کو ابراہیمی حج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان حقیقی اتحاد کی مشق ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، اظہار بندگی کرنے اور مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کا مظہر ہے۔ اس عظیم اجتماع میں امیر و غریب، سیاہ و سفید سب یکجا ہوتے ہیں۔ تمام نسلوں، قبیلوں اور قوموں کے مسلمان ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ ایک ہی عمل بجا لاتے ہیں۔
سامعین، دنیا بھر کی مسلمان قومیں حج کے اقیانوس میں ابلتے ہوئے دریاؤں کی مانند سرازیر ہوتی ہیں اور توحید کے پرچم تلے امت واحدہ کی بقائے باہمی کو مجسم کرتی ہیں۔ حج کے ایام مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر حج اسلام کا وہ پروگرام ہے جو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور دلوں کی قربت پیدا کرنے اور اس میں اضافے کے لیے ہے۔ جو چیز ان دلوں کو آپس میں جوڑتی ہے وہ ہے پیغام توحید اور اتحاد، خدا کی توحید اور اتحاد امت، اور یہ وہی پیغام ہے جو سب سے پہلے اس سرزمین سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔
لبيك اللهم لبيك،
حج کے مراسم ایک قوم کی سماجی زندگی کا ایک مظہر اور اسلام کے مکمل ظہور کا ایک موقع ہے۔ اسلام مختلف پہلوؤں کا حامل ہے، ان میں سے ایک پہلو مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اخوت اور محبت ہے، لیکن اسلام کا دوسرا پہلو ظلم سے لڑنا اور مظلوموں کا دفاع ہے۔ ایام حج مشرکین سے براءت و بیزاری کا اعلان اور ظالموں کے ظلم سے دوری کا اعلان کرنے کا موقع ہے۔ اس جد و جہد کی علامت وہ مراسم ہیں کہ جنہیں رمی جمرات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے شیطان کو پتھر مارنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عبادت کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ یا تو نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے کہ اسلام میں مظلوم کا ساتھ دینا اور ظلم کا مقابلہ کرنا عین عبادت ہے۔ مظلوم کا دفاع خود ایک فرض اور ایک واجب شرعی ہے۔ بلا شبہ یہ دفاع اور جد و جہد ایک سیاسی عمل ہے، لیکن یہ سیاست اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے مسلمان مناسک حج میں مشرکین سے براءت و بیزاری کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین، یمن اور دنیا کے دیگر مظلوموں کی حمایت کر کے سیاسی عمل انجام دیتے ہیں، اور یہ سیاسی عمل بالکل ان کے مذہبی فریضے کو ادا کرنے کے مترادف ہے اور عین عبادت ہے۔
سامعین، توحید پر اعتقاد اور خدا کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تمام باطل معبودوں کا انکار مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا باعث ہے، اور حج کے مراسم میں شریک ہزاروں مسلمان ہر سال اس پیغام کو اپنے عظیم اجتماع کی شکل میں پورے عالم اسلام میں پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسک حج ایک مکمل مجموعہ ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں صورت میں لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ حج کے دوران حجاج کرام تمام مادی سرگرمیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، لیکن یہ تنہائی انفرادی نہیں بلکہ اجتماع کے اندر ہوتی ہے۔ حجاج ایک طرف حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور دوسری طرف باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ جتنا وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی وہ دنیا کو آباد کرنے اور دنیا کے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں۔ اسلام میں نہ تو دنیا آخرت سے الگ ہے اور نہ ہی فرد معاشرے اور اجتماع کے مد مقابل ہیں، اور مناسک حج انہی تعلیمات کا کامل مظہر ہیں۔ یہ تعلیمات ظاہری طور پر متضاد ہونے کے باوجود باطنی طور پر بہت قریب اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان تعلیمات کا امتزاج انسانوں اور انسانی معاشروں کی سعادت کا باعث بنے گا، اور حج انسانوں کے لیے سعادت اور نجات کے حصول کی مشق ہے۔
سامعین، شاعر عظمت کعبہ و طواف کعبہ کے بارے میں کہتا ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ شفا کیوں کر نہ پائیں نیم جان زہر معاصی سے، کہ نظارۂ عراقی رکن کا تریاق اکبر ہے۔ نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کا، نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کا، جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ مسلمانان عالم اور خاص طور پر حج کے مراسم میں شریک افراد حج کے مقاصد اور اس کے معنوی فوائد سے بے نحو احسن بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اللہ
کے قدموں میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں، اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں، اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے۔ میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں۔ اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو، سہولت ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما۔ کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے۔ مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما۔ خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو۔ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔
Thank you.